الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. ذوالحجہ کا جب مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہے. ان یادوں میں سے ایک یاد کو چھیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند چیزوں میں فَأَتَمَّ تو کامیاب ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر کر کے ان کو کامیابی کا تمغہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور فرمایا انی جاعلک, اب اس کا انعام کیا دیا, انی جاعلک للناس اماما, اب ہم نے آپ کو ایک قوم کا مقتدا پیشوا بنا دیا کہ منصب نبوت پر فائز فرمایا. تو انہوں نے عرض کیا ومن ذریتی, قال ومن ذریتی, اور میری اولاد, یہ فکر ہے, اولاد کی فکر یہ ایک مستحسن چیز ہے, اس لیے عرض کیا ومن ذریتی اور میری اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا کہ لا ینال عہد الظالمین, گویا کہ اجازت دی اور ایک انعام عطا فرمایا کہ آپ کی اولاد کو بھی یہ نبوت کا اور اقتدا کا منصب ملے گا, لیکن اس منصب پر ظالم لوگ, نافرمان, ان کو یہ چیز نہیں ملے گی, یہ منصب ان کو نہیں ملے گا. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں کا ذکر ہے. ان امتحانات میں کیا کیا ہے, اور چونکہ انعام کا ذکر کیا اس سے پتہ چلا کہ امتحان میں کامیاب بھی ہوا ہے, سند بھی دی, امتحان بھی ہوا, سند بھی مل گئے. وہ امتحانات آپ کی کئی قسم کے تھے, مفسرین فرماتے کہ اول امتحان تو یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ایک امتحان تھا. اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فرمایا یا نارو کونی، اے آپ ٹھنڈی ہو جائیں. اس لیے بعض روایت میں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تو سارے عالم کی جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. برتن و سلام، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی پڑ گئی. ایک کال میں، ایک تو یہ امتحان ہوا، اور اس امتحان میں بھی انداز کہتا کہ منجنیق میں ڈال کر، جس میں گولا ڈال کے پھینکتے ہیں، تو منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اس کے وجہ سے آگ میں ڈالا گیا. ایک امتحان تھا. دوسرا امتحان یہ ہوا کہ آپ اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، وطن کی محبت بھی ایک چیز ہے میرے دوست. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن مشرکین و کفار کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. اس لیے وطن سے محبت ایک بڑی چیز ہے، اور پاکستان سے محبت کرنا بڑی نعمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ شریف کی بنیاد پر عطا فرمایا. اپنے اس وطن سے محبت کیجیے، بڑی نعمت کی چیز ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کیا جائے. دوسرا امتحان یہ ہوا کہ وطن سے بے وطن کیا، یہ خود ایک بہت بڑا امتحان تھا. کیا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملک شام کو ہجرت کر کے چلے گئے، یہ دوسرا امتحان. کیونکہ آخر میں جب انہوں نے دیکھا نمرود اور اس کے کارندوں نے کہ یہ تو آگ میں بھی، کیونکہ آگ میں دیکھ کر لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے، کہا کہ ان کو نکالو وطن سے، تو آپ وہاں سے چلے. جب ملک شام پہنچے پھر اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے. وہاں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. ابھی بی بی حاجرہ علیہ السلام اور ان کا، ان دونوں بزرگوں کا شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے کہ ان کو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں سے چلنا ہے، اس مقام پہ نہیں رہنا. اب وہ جب سفر کر رہے تھے تو رستے میں کوئی درخت آتے، کوئی چمن آتا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہاں پر، فرمایا نہیں. کرتے کرتے ایک ایسی وادی میں لے کر آئے جو ریگستان ہے، گرم، ٹھنڈے علاقوں سے گرمی کی طرف لے کر آئے، اور وہاں پر آ کر رہنے لگے. یہ دوسرا امتحان. تیسرا امتحان ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو یہی رہنے دیں اور آپ واپس جائیں ملک کے شام. بیوی بچہ، شیرخوار بچہ، کیا جس باپ کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، بچے کو وہاں پر، بیوی بچے وہیں، آپ جا رہے ہیں. اور ایسا کہ بتایا تک نہیں، بس چل پڑے. جب جانے لگے تو گھر والی سمجھ گئی حضرت حاجرہ کہ معاملہ کچھ ہے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب تک نہیں دیا. دوبارہ پوچھا کوئی جواب نہیں دیا. تھی نیک خاتون سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے کہ میرا اتنا محبت کرنے والا شوہر مجھے جواب نہیں دے رہا, اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. اب انہوں نے جو سوال کیا وہ عجیب تھا, اور وہ سوال یہ کیا کہ کیا اللہ تعالی کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے دیکھیے کیا محبت اور مقام کا, اگر اللہ کا حکم ہے تم اللہ کے حکم پر راضی ہیں. یہ ہے میاں بیوی کی محبت کا رشتہ ہے, یہ ہے میاں بیوی کے تعلق کا رشتہ ہے کہ شوہر پابند نہیں ہے عورت پر, یہاں تک کہ دوسری شادی کرنے میں بھی پابند نہیں ہے. لہذا اگر شوہر کوئی کام کرے تو بیوی کو چاہیے اس پر اصرار نہ کرے. ایک تو وہ مالک ہے, اصرار نہ کرے. اور اگر اس نے بتا بھی دیا تو بھی محبت اسی کے اندر ہے کہ وہ بات مانے. لہذا اب بیوی اور بچہ آپ سوچیں کیسے ان کو ایک ریگستان گرمی اس میں دودھ پیتا بچہ, کچھ توشا کھجور کا تھوڑا سا پانی وہ ان کا سامان ہے, کھانے پینے خرد و نوش کا سامان ہے. اور آپ چلے جا رہے ہیں, ادھر بیوی بھی کس درجے فرما بردار, اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے. سبحان, اس کو کہتے ہیں قناعت. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے. ادھر اللہ تعالی نے بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا اب امتحان ہو رہا ہے کہ وہ کھجور اور وہ پانی کی روز چلے گا. ختم ہوا گرمی کا موسم, بی بی پریشان ہے. لہذا اب وہ کوہ صفا پر چڑھی, صفا پہاڑی پر, وہاں سے پروا پر بھاگی, مروا سے صفا, صفا سے پروا, سات چکر کیے. پانی کی تلاش میں دوڑتی پھر رہی ہے, اللہ اکبر, آخر تھک ہار گئی. اللہ تعالیٰ نے بے بس ہو گئی, اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا, اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالی کے حکم سے وہ چشمہ جاری کیا جو آج تک زمزم کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے. حاجی کے لیے بہت بڑا تبرک, بہت بڑا تحفہ, بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ان پہاڑ سے, اس ریگستان سے وہ چشمہ جاری کیا کہ آج تک وہ جاری و ساری ہے. اور ساری دنیا بھر کے حاجی وہاں جاتے ہیں خوب مزے لے لے کر اور خوب سیرابی کے ساتھ اس کو پیتے ہیں. اللہ تعالی نے وہ ایک تحفہ عطا فرما دیا ان کی قربانی کے صدقے میں. اور ادھر ان کی وہ یاد کوہ صفا سے کوہ مروا, صفا سے مروا, اللہ تعالی نے اس کا وہ انعام دیا کہ تمام حاجی کے ذمے لازم ہو گیا, ہر معتمر کے ذمے لازم ہو گیا. اگر معتمر کوہ صفا مروا کی سعی نہ کرے, حاجی سعی نہ کرے, اس کا حج تمام نہیں ہوگا. اور یہ سبحان اللہ, یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, صفا سے مروا، مروا سے صفا، یہ دو چکر ہوئے. اسی طرح سے صفا سے شروع کرے گا تو مروا پر جا کر اختتام ہوگا، سات چکر ہے. تو آج حاجی، تمام حاجی اسی یاد کو، وہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسلام حجاج جمع ہے اور وہ منا رہے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس جب آئے، آپ آ کر کچھ کچھ دن بعد خیریت پوچھتے تھے، بی بی بچوں کی. پھر ایک مرتبہ آئے، اب ایک امتحان اور شروع ہوا، اور وہ امتحان تھا آپ کی قربانی کا. لہذا آپ نے، آپ اسماعیل اب وہ خواب دیکھا، فلما بلغ معه السعی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ معه السعی دوڑنے لگے آپ کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام، یعنی اب بیٹا جوان ہو گیا. جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، باپ کے ارمانوں کا مرکز بن جاتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، کیسی محبتیں ہوتی ہیں باپ کے دل کے اندر، وہ شفقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جس کے لیے وہ کتنے زمانے تک انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہی تو حال تھا یعقوب علیہ السلام کا، روتے روتے یعقوب علیہ السلام کا روتے روتے وہ حال ہوا کہ وَبْيَوْزَدْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے. اللہ اکبر، یہ بھی ایک چیز ہے میرے دوستوں. اب وہی بچہ جب بڑا ہوا، اب حکم ہو رہا ہے، اور حکم بھی کس انداز سے، فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بٹوا، یہ ترجمہ میرے شیخ فرماتے ہیں، یا بنی اے میرے بٹوا، انی اری فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی ازبہو کا، ازبہو یہ فعل مضارع ہے، یعنی میں تم ازبہو، میں ذبح کر رہا ہوں کا تم کو، اور اس کا جو ماضی ہے وہ ذبحت کا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذبح کر رہا ہوں یا کروں گا، کیونکہ مضارے کے دو معنی ہوتے ہیں، حال اور استقبال دونوں، یعنی میں ذبح کر رہا ہوں یا ذبح کروں گا. لہذا مفسرین فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اور چونکہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، پھر آخر بیٹے سے ذکر کیا، لیکن انداز کیا تھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آگے کیا فرمایا، فانظر ماذا ترى، دیکھ لو تمہاری کیا رائے. باپ کا مشورہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یاد رکھنا، صراحت ضروری نہیں ہے. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے صراحت سے نہیں فرمایا کہ میں بیٹوں میں ذبح کروں گا، بلکہ نہیں، دیکھا میرے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا، اب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. یہ اشارے ہوتے ہیں، سمجھ کی وہ چیز ہے کہ باپ کے اشارے کو سمجھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیسے اشارہ تھا خواب دیکھا، ہم خواب دیکھتے کہ جی خواب ہے کوئی حکم تو نہیں ہے نا، لیکن نبی کا مقام الگ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے بیٹے کا جواب سنیے، سبحان اللہ، بیٹا بھی تو کیسا تھا نا، بیٹے سے بدل کے کیا فرمایا، فنظر ماذا ترى، قال، بیٹے نے کہا اس یا بتی افعل ما تومر، کیا آپ کہہ ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا. حکم کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے حکم ہے، یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، بلکہ انہوں نے تو یہ ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. لیکن بیٹے کے مقام دیکھیے، تسلیم و رضا دیکھیے، بیٹے کی فہم دیکھیے، سمجھداری دیکھیے، کیا فرمایا، جواب دیا پڑھو ابا، چونکہ جانتے تھے کہ میرا باپ نبی ہے. دادا جواب کتنا پیارا کہ جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر ڈالیے. اور آگے عجیب بات جزانہ جملہ فرمایا، ست جدنی، سین تاکید کے لیے آتا ہے، تقریب کے لیے آتا ہے، یعنی جلدی، تجدو آپ مجھے پائیں گے، تجدو نہیں آپ پائیں گے مجھ کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصابرین. یہ جملہ بھی بہت عجیب ہے، صبر کرنے والوں میں سے. یعنی آپ ایک تو دیکھیے اپنے آپ کو پیش کرنے میں دیر نہیں لگائی، اچھا میں سوچوں گا، فوراً جواب دیا قسمت ہے جدوری، اور سین تقریب کا یعنی فوراً کیا آپ مجھے ابھی پائیں گے، لیکن عاجزی اختیار کی، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ عاجزی ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا من الصابرین، یہ خود جملہ اس کے اندر بھی توازو ہے کہ من الصابرین، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ عرض کیا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی گویا کہ جس طرح اور صبر کرنے والوں میں سے، ان میں سے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ، یہ ہے کمال عبدیت، کمال تسلیم و رضا. اب میرے پیارے شیخ اور مرشد عارف اللہ حضرت اختص مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدم کے شعر سنیے، فرمائیں گے یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. پسر کہتے ہیں بیٹے کو، ذبیحہ ذبح کرنے والی چیز، جیسے بکرا گائے، یہ ذبیحہ ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. پدر مانے باپ، باپ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر میں، اور پھر بیٹا بھی جوان ہو گیا، اولاد نہ ملے انسان صبر کر لیتا ہے، اولاد ہو جلدی انتقال ہو جائے پھر بھی صبر آ جاتا ہے. جوان بیٹے کا تو بعض لوگوں کو غم کھایا، وہ بستر سے لگ گیا، وہ بھی چلے گئے دنیا سے، کیسے کیسے واقعات. تو کیا فرمایا، پدر سے اے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے اے اعجاز تسلیم سر کا. واہ، یہ محبت کی داستان کو حضرت نے کتنے پیارے اشعار میں فرمایا. یہ ہے عشق سے امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. سبحان اللہ کی محبت کا یہ مقام. یہ جو اشعار جو میں نے پڑھے ہیں، یہ حضرت کے اشعار کا بھی ایک منظر ہے، یہ بھی سننے کی چیز ہے. میرے شیخ مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حضرت اپنے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب فلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نواب چھتاری کیا تشریف لے جا رہے تھے. نواب چھتاری کا تعارف اس بات سے دادا لگائیے جس طرح آج کل اگر کسی کے پاس اپنا جہاز ہو تو کیسا ہو. جی اپنا جہاز ہے. نواب چھتاری کی اپنی ٹرین تھی اس زمانے میں, جہاز تو تھے نہیں, اس کی اپنی ذاتی ٹرین تھی. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا مالدار شخص تھا وہ کہ اپنی ذاتی ٹرین تھی انگریزوں کے زمانے میں. اور حضرت بھرپوری ہاں اس کی نواب کی صفات یہ تھی, علماء سے بہت محبت کرتا تھا, اہل اللہ سے بہت محبت تھا. یہی وجہ تھی کہ اہل اللہ اور علماء اس کا تشریف لے جاتے تھے. اور حکیم الامت سے نوابوں میں سے کئی نواب حکیم الامت سے بھی بیٹھ تھے, اور انہی کے خاندان کے ایک بزرگ نواب فرخ قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی میں تشریف رکھتے تھے. ان کو تو میں نے خود دیکھا, حضرت کی دوبارہ زیارت ایک بہت ہی محبت. ابھی چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن نواب کیا تھے, ان کی والدہ کے بارے میں ماں مسی اللہ خان صاحب جلال آبادی نے فرمایا کہ اگر عورتوں کو خلافت دی جاتی تو ان کو خلافت دیتا تھا, اتنی نیک عورت تھی. اور حضرت مولانا شاہ رو صاحب مرتوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے گھر پہ ٹھہرتے تھے. نواب عشرت علی قیصر ان کا نام ہے, نواب فروخ ان کے بیٹے تھے, وہ بھی انتقال ہو گئے. نواب عشرت علی قیصر نواب قیصر صاحب کے نام سے لوگ جانتے تھے. حضرت ماں فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, حکیم الامت سے پید تھے. تو وہ نواب چھتاری ایسے حضرت پھلپوری تشریف لے جا رہے تھے, حضرت تھے. ایک واقعہ تو یہ ہوا, حضرت پھلپوری کا معمول تھا سر میں تیل لگانا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور مسلمانوں نے آج سنت کو چھوڑ دیا کہ جی تیل لگا جی ڈاکٹر منع کرتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کو یاد رکھنا, کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ کبھی انڈا منع کریں گے کبھی کہیں گے انڈا کھاؤ, کبھی زردی منع کریں گے کبھی کہیں گے زردی کھاؤ, ان کی کوئی سر پیر نہیں, یاد رکھنا. آپ چہل قدمی کیجئے, ورزش کیجئے, دیسی غذا کھائیں, انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. باقی ڈاکٹر کی جو مقدر کی رضی اس کو ملتی رہی ہے. ہمارے ایک نیوز ڈاکٹر ہیں, جس زمانے میں تربوز آتا نا تو ان کے علاقے جس علاقے میں وہاں لوگوں کو تربوز کے عاشق ہیں, وہاں تو مجھے بتانے لگے کہ یہ جو قوم ہے چاول کھانا ایک تو نہیں چھوڑتی, وہ بھی رات کے وقت اوپر سے چاول کے اوپر تربوز کھائیں گے, پھر اس پر ظلم یہ کریں گے کہ اوپر پانی بھی پئیں گے. کیا پھر نتیجہ ہوتا, حیضہ ہو جاتا. اب میرے پاس دورے میں آئیں گے کہہ رہے میں سمجھا کے جو تھک گیا خدا کے لیے تربوز کے اوپر چاول کے اوپر تربوز مت کھاؤ, تربوز کھانا تو خدا کے لیے اوپر پانی مت پیو. تو میں نے پوچھا پھر کیا بازی نہیں آتے, میں نے کہا خبردار آئندہ نصیحت کرنا چھوڑ دو, یہ اللہ نے آپ کی روٹی چلائی ہے, چپ کر کے روٹی کھاتے رہو, یہ اللہ نے آپ کی روٹی رکھی ہے کھاؤ. ان کو تربوز کھانے دو, آنے دو, انجیکشن لگائے, ڈرپ لگائے, تم اپنا کام کرو. جو نہیں سمجھتے بس اللہ اللہ کی روٹی دے رہے. تو تیل لگانا ایک سنت ہے, بہت کام کی چیز ہے. اور میں خود اپنی بات بتاتا ہوں, مجھے یہ خشکی کا پرانا مسئلہ ہے, بہت دنیا جا کے کریم میں لگائی مجھے فائدہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیل تو میں لگاتا تھا, لیکن پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اس تیل کو میں نے نہاتا ہوں, وضو کرتا ہوں, سر پہ تھوڑا تیل لگا لیتا ہوں, اللہ اس کے بعد میں مجھے فائدہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے وہ فائدہ پہلے نہیں تھا, الحمدللہ. تو بہرحال حضرت پھلپوری نے تیل لگایا، اللہ مسلمانوں کو تیل لگانا چاہیے، بچوں کو بھی لگائے، عورتوں کو بھی لگائے. میری والدہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ کا تو عجیب معمول تھا، ہم چھوٹے تھے نا، جب جمعے کا دن چھٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو صبح صبح فجر کے بعد ناشتہ کر کے والدہ ہمیں تیل پکڑا دی کہ چلو اتارو قمیص، لگاؤ اپنے جسم پر تیل. سرسوں کا تیل ہم سے لگواتے تھے. کتنی اہم چیز ہے، ان کا معمول تھا. جب تک چھوٹے تھے ان کے قابو میں تھے لگا لیتے تھے، جب بڑے ہوئے تو وہ اولاد بڑی ہوتی تو دماغ میرا اس کا اسٹائل اپنا شروع ہو جاتا نا، تو پھر بھاگنا شروع کر دیا. لیکن الحمدللہ اب تک تیل کا لگانے کا میرا جسم پہ بھی معمول ہے. یہ والدہ صاحبہ کی برکت ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے. سر پر تیل لگانا کام کی چیز ہے. حضرت پوری رحمت اللہ علیہ کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، تو حضرت نے ٹوپی اوڑھی تو اس تیل کا کچھ اثر ٹوپی پر تھا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت پوری سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ نواب صاحب کے یہاں تشریف لے جا رہے ہیں ٹوپی تبدیل فرما لیں، اس پر تیل لگائیں. تو فرماتے ہیں حضرت پوری رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور فرمایا جس ٹوپی سے میں نے نماز پڑھی، اللہ کے حضور میں سجدہ کیا، نبا کو نوابیت دینے والے مالک کو راضی کی، ان کی رضا کے لیے نماز پڑھی، اب میں نواب کو خوش کرنے کے لیے کپڑے ٹوپی تبدیل کروں گا. اگر نواب کو ہمارا یہ حلیہ اس طرح آنا پسند نہ ہو تو ہمیں وہاں جانا منظور نہیں ہے. ایسے لوگ تھے میرے دوست. سبحان اللہ. دادا حضرت اسی طرح سے اسی حالت میں تشریف لے گئے اور وہ نواب انہوں ان اللہ والوں سے محبت لباس کی طرح سے، یا جوتے کی، یا کپڑوں کی، اور عزت اس سے ہوتی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، عزت لباسوں سے، کپڑوں سے، جوتوں سے نہیں ہوتی، گاڑیوں سے نہیں ہوتی، مکانات سے نہیں ہوتی. عزت جو ہے نا اس قلب سے ہوتی ہے. اس قلب میں اللہ تعالیٰ عبد تعالی اس سے عزت ہوتی. لہذا نتیجہ یہ ہوا حضرت تشریف لے گئے. اب وہ نواب کا سوچو کیسا شاندار محل. اس وقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی عمر 20-22 برس کی تھی، 20-22 برس کی عمر تھی حضرت. اس ماحول کے نوابوں کا ماحول، وہاں پر حضرت کے اشار ہوا ہے، بہت خوشنما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے. دیکھیں نوابوں کو خطاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کیا چیز ہے کہ نواب کو للکارا جا رہا ہے. بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، ہم یہ للکار رہے ہیں. جیسے امریکہ نے کہا ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے، مقابل مبارکباد ہے ہماری فوج کا سربراہ جس نے کہا کہ بند کر دو، ہمیں تمہارے مالی تمہاری عسکری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی بہادری ہونی چاہیے. سبحان یہ ہے ہمت والی بات. یہ جملہ بہت اس طرح کا عالی ہنس لگی پاکستان میں ضیاء الحق کے بعد اب سننے کو ملی، ماشاء اللہ. اور اس کی یہ بات بھی بڑی پسند آئی مجھے کہ اس نے کہا، ہمارے فوج کے سربراہ نے، اس نے کہا کہ ہمیں پہلے اسلام اور ایمان پھر وطن ہے، ہمارا ملک بعد میں، پہلے ایمان اور اسلام ہے. یہ بھی وہ بات ہے جو ضیاء الحق صاحب کے بعد پھر اب سننے کو ملی. گویا کہ 30 سال کے بعد یہ جملے سننے کو ملے، ایسے ہمت والے جملے، ماشاء اللہ. اور واقعی ہمت کریں، کس چیز کی کمی ہے ہمارے مردوں کو. جس افغانستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور الحمدللہ کس کی کمی، کس چیز کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ اس حوصلے کو اور بڑھائے اور اس سے دلیری جرات عطا فرمائے ہم کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی. اس لیے عوام بھی تیار رہے کہ ملک کی حفاظت کی خاطر سے ہم بھی اپنی جان لڑا دیں گے، لڑا بھی دیں گے، لٹا بھی دیں گے. اور اور یہ شہادت کا درجہ ملے گا اس سے. تو اس ماحول میں فرمایا کہ بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ, یہ رنگی نظارے. لیکن آگے نصیحت دیکھیے کیا کی, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. یہ ہے نصیحت دیکھیے, یہ حوصلہ تھا ہمارے اہل اللہ کا, علماء کا, یہ ان کی خصوصیات تھی کہ نصیحتیں کرتے تھے. نصیحت سننا یہ بڑی مبارک چیز ہے, جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ناصح عطا فرمائے یہ بڑا کرم ہے اس پر. شیخ ہو, مربی ہو, علماء ہو, علماء کا کام ہی یہ نصیحت کرنا, آخرت کی طرف متوجہ کرنا. تو کتنی پیاری نصیحت کی, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے. بڑے خوش ہو کہ بیریا ٹاؤن میں ہمارے پاس پلاٹ ہے, راک سوسائٹی میں راک اینڈ رول کریں گے, ڈیفنس میں ہے. تو بھائی کیا ڈیفنس والے مرتے نہیں ہیں؟ کیا بیریئر ٹاؤن والے کتنا ہی بڑا بنا ہے, کیا بیریئر ٹاؤن والے نہیں مریں گے؟ جب وزیر اعظم کی کرسی سے اتر سکتا ہے تو پھر کیا بچا, کیا بچا میرے دوستو؟ پتا چلا دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا. اسی لیے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا شعر ہے, فرمایا کہ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ بادشاہت پہ بیٹھے ہوئے نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا, کبھی دھرنے کا ڈنڈا آیا, کبھی خط کا ڈنڈا آیا, کبھی فلاں چیز کا ڈنڈا آیا, آخر پناما لیس کا ایسا ڈنڈا آیا کہ ہر چیز لیک ہو گئی. کیا نہیں, سیاسی بات نہیں, مقصد یہ ہے کہ دیکھو نصیحت کی جو بات ہے وہ یہ کہ دل نہ لگا, ان سے چھو جائے ایسی ہار نہیں. حال یہ ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایوب خان صدر گزرے پاکستان کا, فیلڈ مارشل کہتے ہیں, اس کا بڑا روب تھا. میرے شیخ فرماتے تھے اس زمانے میں کراچی جو کیپٹل ہوا کرتا تھا, اسی کے دور میں گیا اسلام آباد, کہتے جب ایوب خان نکلتا تھا ایسا سناٹا ہوتا تھا کیونکہ اس کا ایک روب تھا. حضرت فرماتے کہ ہمارے ایک دوست گئے ایبٹ آباد جہاں اس کی قبر ہے, وہ اس کی قبر پر گئے, فاتحہ پڑھ گئے اور رونا شروع کر دیا. حضرت کو بتا رہے تھے کہ میں رویا اس لیے, میں نے کہا یہ وہ شخص تھا جس کا روب دبدبا ہیبت ایسی تھی ہر آدمی کانپتا تھا, کہا جی حال ہے بی آر او مددگار قبر میں لیٹا پڑ رہے ہیں. یہ سب کیا, یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے. اور ایوب خان کا بھی ایک بہادری کا جملہ بڑا چیز ہے جو بھارت کو دیا تھا, کہ اس زمانے میں نہرو نے کہا تھا, پاکستان کو ڈراتے تھے نا, ہمارے پاس ایسی قوم ہے جو کرنے کے بعد سوچتی ہے, برا سکھ تھے. تو ایوب خان نے بھی بڑا پیارا جواب دیا, کہ ہمارے پاس ایسی قوم ہے جو کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتی. دیکھو یہ ہوتا ہے, یہ للکار بڑی کام کی چیز ہوتی ہے, اور وہ کون سی قوم ہے بتاؤ بھائی؟ زندہ باد, رگنے بغیر رگ. دیکھو یہ بھاگنے کی بات ہے نا, تو ایسا پیارا جواب, یہ عالی حوصلے کی کہ ڈرے نہیں, گزری نہ دکھائے. تو یہ نصیحت بڑے کام کی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہے. نصیحت سے ہم گھبراتے ہیں, دیکھو بیٹا یہاں خاموش بیٹھو بالکل. تو یہ فرمایا بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کی جھرمٹ, یہ رنگین ہزار ہے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائے گا سب کے ہاتھ. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے,
سبحان اللہ جو الفاظ دیکھیے جانے بہار, یعنی اللہ قرب, اللہ کا قرب اگر حاصل نہیں ہے, اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہیں گلستہ نہیں ہے. سبحان اللہ, کیونکہ وہ سمجھا جائے گا ہم بھی چل جائیں گے. آج ہم بڑا شاندار مکان بنا رہے ہیں, آج کل لوگ ایک نیا اسٹائل آیا جنت کے انداز کے یہاں پہ بھی مکان بناتے ہیں, جنت نظیر بنا رہے ہیں. استغفر اللہ, جنت نظیر مطلب جنت جیسی مثال. شداد بھی یہی کہتا تھا, قارون شداد سے جنت بنائے نا, وہ بھی جنت بولتا. تو مکان کیسے بناتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچائی پر, کیونکہ جو جنت الفردوس ہے نا وہ درمیان میں ہوگی اور اونچائی پر ہوگی, تو ایسی جنت بنانے کی فکر کرتے ہیں کہ گھر جنت نظیر گھر بنا. اللہ توبہ, دماغ کا فطور ہے اور کچھ نہیں. اچھا مکان بنائے اپنی راحت کے لیے, لیکن کم سے کم اپنے آپ کو مٹا کے تو رکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا جس کو اللہ نے ذکر کر کیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. ایک امتحان یہ ہوا. اب امتحان کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, لگا چولی چلا رہے ہیں, چولی نہیں چل رہی. روایتوں میں آتا ہے کہ بازو نے کہا کہ لوہار روکتے, بیٹا کہہ رہا چولی تیز کیجیے, جلدی جلدی چلائیے, میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے, ایسا نہ میری آنکھوں میں دیکھ کر آپ کے دل میں شفقت اور رحمت آ جائے. اللہ بہرحال چونکہ امتحان مقصود تھا, اتمہم کامیابی تھی, لگا اللہ تعالیٰ نے اب جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آئے, آواز لگائی, بد صدق پر رویا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کیا. بعض لوگ کہتے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا کہا یہ بات, بعض اللہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. فرمائے محسنین کہ ہم مخلص بندوں کا اسی طرح امتحان لیتے ہیں, ان پر مشقت آتی ہے, قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, مشقتوں سے گزرتا ہے انسان. اور اب وہ مینڈا ذبح کیا, لگا ایک زمانے تک اس مینڈے کے جو سینگ تھے وہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے. جب یہ حجاج یوسف بن یوسف کے زمانے میں خانہ کعبہ کو جو آگ لگائی گئی اس وقت وہ مینڈے جلے, وہ سینگ جلے. دادا حضرت سعید بن جبیر دوسرے مفسرین فرماتے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ سینگ لٹکے ہوئے ایک زمانے تک تھے. سوچے کب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ ہوا. اچھا پھر ایک منظر یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے نا مینا, مینا میں قربانی کی جہاں اب تک قربانی ہوتی, تو شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور اب وہ مصلحت کے انداز میں سمجھانے لگا, دیکھو یہ زمانہ جو ہے نا امریکہ کا زمانہ ہے, آپ امریکہ کی بات مان لیجیے, اس کو ناراض نہ کیجیے, وہ آپ کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, ترقی یافتہ ملک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, کنکری ماری اس کو, اور شیطان کو سمجھاؤ اگر اینٹ سے اینٹ پاکستان کی بجانی ہوتی نا تو پہلے طالبان کی بجاتا ہے, لیکن طالبان نے اس کی ایسی بجائی, طالبان نے ایسی بجائی کہ سبحان اللہ, بغیر اینٹ کے, بغیر میزائل کے, بغیر ولیو کے, صرف نسوار اور استنجے سے ایسی بجائی ماشاء اللہ. 17 سال اس کے, چونکہ اس کو تو ماں یاد آ سکتی کہ وہ باپ تو ہوتا نہیں, باپ تو ہوتا نہیں ہے, باپ کا تو خبر نہیں ہے, ماں یاد آ گئی, ماں کی ماں یاد آ گئی. تو بھائی پاکستان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ دیکھو بلکہ اچھا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بالکل سب کچھ اپنے کھال پھینکے. یہ مزہ تو اس کا ہے, اللہ ایسا حسرت ہے حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ ایران کے میں مقابلہ تھا اس زمانے میں. اب وہ صحابی کا حوصلہ دیکھو یار, ایسے پتلے دبلے تھے میں نہیں سے بالکل, کانگڑی جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا بالکل ایسے, تلوار بھی ایسی تھی کہ بالوں میں کہتے ہیں کہ ان کی تلوار کی نیام بھی ایسی ہوتی تھی بس. جیسے بازار اب اسکول میں سمجھے نا بازار کا موبائل کا کور بالکل پھٹا ہوا ہوتا ہے نا, بس ایسا بالکل پھٹا پھوٹا ٹوٹا. بعض صحابہ کا تو ایسی تلواروں کا حال تھا کہ اس کا جو دستہ بھی ٹوٹا ہوا, کسی نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تو ایسے ہی چل پڑے, ایسے لڑتے تھے. اب وہ جو رستم جو ایران کے پہلوان مشہور تھا رستم, اس زمانے کا ہیوی ویٹ چیمپئن سپر مین سمجھو وہ جس کو سپر مین بولتے تھے. اب وہ رستم کا یہ حال تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک بلٹ پروف, بم پروف, راکٹ پروف, شہید پروف, ہر چیز پہلی ہے اس نے. اور جناب ظاہر بات ہے اس چیز میں تو پتہ ہی چلا, لگتا ہے کہ پیمپر کا اس زمانے سے کانسیپٹ چلا آ رہا ہے, ظاہر بات اتنا پہننے کے بعد تو پیشاب نہیں کر سکتا نا. اور ادھر مجاہد کا حال کیسا مزیدار ہوتا ہے, مجاہد کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کلاشن کو ہے جائے سنگا لگا ہوا ہے کلاشن کو نکال کر مارا, کسی میں کوئی دشمن آیا تو ایک ہاتھ سے سنجا سکھا رہے کلاشن کو فلوٹ کر رہے دوسرے ہاتھ سے کلاشن کو چلا رہے, ارے مزے ہے یار کس عجیب ہے. اب ہے نا سر وہ رستم کا یار کے سونے میں لگا ہوا اور پورا سر سے لے کر پاؤں تک زنا, یہ ہے سپر مین صاحب کہ پورا اپنے آپ کو لوٹ لیا ہوا ہے, چھپا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی تلوار کوئی گولی نہ لگے. اور وہ گھوڑا سوچو جب یہ شخص ایسا ہے تو اس کے گھوڑا کیسا ہوگا, جو منو کے آدمی کو اس منو کے بیل کو جس جو بیل جس گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے وہ گھوڑا کیسا ہوگا. حضرت اب وہ رستم جو ہے وہ سوار کیا گیا اور آ کر نہ لگایا حل میں پانی سے, یہ پہلے کا نعرہ ہوتا تھا حل میں مبارک ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے کون لڑتا ہے مجھ سے. اب حضرت زراد نے دیکھا آپ کود کر آ گیا, اب تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ کہاں رستم زمان, رستم پہلوان اتنا نامی گرامی شخص جو کہ جدید اسلحے اور جدید چیزیں پھر سر سے لے کر پاؤں تک بلٹ پروف, اور ادھر وہ عالم یہ حضرت زرار صحابہ لنگی پہنتے تھے یعنی لانگ پہنتے تھے دھوتی باندھتے تھے, یہ صحابہ کا حال تھا سیدھا سادہ کپڑا اور صرف ایک تلوار ساتھ. اب جب حضرت زرار آئے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی, خود مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی, دل عجیب ہو گئے کہ کہاں وہ شخص اور کہاں یہ. اب دیکھو سپر مین کس کو کہتے ہیں, اصلی سپر مین کون ہوتا ہے, بچوں کو بڑا یہ ہوتا ہے سپر مین سپر مین. اب سنو سپر مین کہتے کس کو ہے, لوگوں نے ان کو منع کیا, حضرت زراد چھلانگ مار کے آگے آ گئے, اس پر بھی کیا کیا, وہ جو تلوار تھی وہ تلوار بھی پھینک دی. اب نہتے خالی ہاتھ اور فرمایا کیا جملہ فرمایا, ایمان کیا چیز ہوتی ہے, فرمایا اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑاؤں, یہ ایمانیات ہے میرے دوستوں. اور پھر دیکھیے اس سپر مین نے کیا کیا, حضرت زرار نے اب گئے ادھر رستم ہنسنے لگا, پہلے تو یہی ایسا کہ یہ کہاں سے آ گیا, پھر اوپر سے جب تلوار پھینکی تو لوگوں نے کہا خودکشی کر رہا ہے. اسے حضرت زرار نے کیا کہا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے نفوس پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے ایمان کو بھی کامل فرما دے. ادھر انہوں نے اب رستم کو دیکھا, بھائی لڑو جب تم نے کہا تو آؤ لڑو, اب میری باڈی کو نہ دیکھو. رستم نے حملہ کیا, چھریلے بدن کے تھے, چھلانے تھے, چھلانگ ماری اور اس گھوڑے کے پیچھے چلے گئے. اب اس کی گاڑی موڑنے میں تو ٹائم لگے گا نا, اب آگے پیچھے کیا کیا, اپنے پاؤں سے, یہ پاؤں کے انگوٹھے اور یہ اس کے برابر والی انگلی سے گھوڑے کی ٹانگ کو اس میں پھنسا لیا, ایسے دونوں ٹانگوں سے ایسے, اور اس کی دونوں ہاتھ میں پکڑ لیا. سبحان اللہ. اب سپرمین کو دیکھیے, اب گھوڑا زور لگا رہا ہے, سوچو گھوڑا کتنا طاقتور, اور جس نے رستم جیسے پہلوان کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا, کتنا طاقتور گھوڑا. حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ اب تم گھر پکڑے ہوئے اور دونوں پاؤں اس کے اندر, گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. پھر آپ نے چھٹکا دیا, اب گھوڑا بھی کمزور پڑا تھا. آپ کو بتائیے جو گھوڑا عربی نسل گھوڑا ہے نا, یہ 100 سے لے کر 120 گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے. 3 گھنٹہ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے عربی نسل جو آدھا گھوڑا ہوتا ہے. 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے جو موٹروے کی رفتار رکھے گی. سبحان. تو وہ گھوڑے کو آپ نے جھٹکا دیا تو رستم سے گھوڑا نیچے آ کے گرا. آپ نے چھلانگ ماری, اسی کی تلوار سے, اسی کے میان سے تلوار نکال کر فوراً گردن اڑا دی. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں سپر مین. یہ ہوتی ہے ہمت, عالی حوصلگی. ہائے, میں خود بھی اس کا محتاج ہوں کہ آج ہم اس کرسی پر بیٹھ کر, ممبر پر بیٹھ کر, چلو کم از کم اتنا تو حوصلہ ہے کہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے. اللہ کا شکر ہے اتنی ہمت تو کہ کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے. انہوں نے دین کی خدمتیں کس طریقے سے کی, کیسی قربانی دی, کیسے اپنی ہمت عالی حوصلے کی بلند ہمتی سے دشمن کو للکارا اور دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کیا. سوچو جس کا, اس پوری فوج کا جو سب سے بڑا بہادر تھا اس کا یہ اثر ہوا, پھر باقی کیا بچا. نتیجہ ہوا کہ ساری فوج پر دہشت طاری ہوئی, اور یہی وہ تو وہ دہشت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا فرمائی ہوئی. اور وہ نعمت یہ کہ 1967 میں جب اسرائیل کی عرب سے جنگ ہوئی تھی, اس وقت عربوں کی ایک غلطی تھی, اس غلطی کو یاد رکھیے سمجھانے کے لیے. وہ غلطی یہ کہ کبھی ایمان اور اسلام کے علاوہ قوم کا نعرہ نہ لگانا, کبھی اس کا نعرہ نہ لگانا, یاد رکھنا. ایسا عربوں نے اس زمانے میں عربیت کا نعرہ لگایا, پٹھانیت بھول جائیے, سندھیت بھول جائیے, مہاجر بھول جائے, پر سرائکی بلوچی جو بھی, سب نے سب سے پہلے ایمان اور اسلام. یاد رکھنا, اگر یہ چیز ہمارے پاس رہی نا, میں ورنہ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں پوری دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لگا مجھے خوشی اس بات پر کہ ہمارے فوج کے سربراہ نے کہا کہ سب سے پہلے اسلام اور ایمان, پھر اس کے بعد ملک ہے اور قوم ہے. بہت خوشی ہے ماشاء اللہ, یہ مردوں والی بات ہے. کیونکہ ہمارا دین ہے ملک بچاؤ, ملک بچاؤ, ملک بچاؤ, کرتے کرتے ملک کا کیا نشر ہوا. اور اسلام اور ایمان یہ ہے اصل چیز. ہمیں یاد رکھیے گا, ہمارے لیے ملک مطلوب ہے ہی نہیں, ہمارے لیے جو مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے ایمان اور اسلام ہے. وہ یہ ملک کیا ساری دنیا بنا جائے گی. لیکن اللہ نے جو وقت رکھا ہے اس میں انگریزوں کے کہنے سے نہیں کہ فلاں پہلے 2012 میں قیامت آ رہی تھی, بلکہ پہلے 2000 میں قیامت آ رہی تھی ملینیم میں, پھر 2012 میں قیامت آ رہی تھی, پھر 16 17 پتہ نہیں کیا کیا قیامت کی گیٹیں چلتی رہتی ہیں. ابھی سنا پچھلے دنوں 21 اگست 22 اگست یہ بھی قیامت آ رہی تھی, جس دن سورج گرہن تھا نا ابھی چند روز پہلے, یہ بھی قیامت آ رہی تھی. قیامت کی اپنی ایک نشانیاں ہیں پوری, اس کے لیے میرا ایک الگ تفصیل ہے. تو میرے پیارے دوستو, ہمت بڑی چیز ہے, اسباب نہ کوئی بات نہیں, اللہ پہ نظر رکھے. تو دیکھو نا ماشاء اللہ افغانستان میں طالبان نے کیا حل کیا. آج امریکہ جو اتنا بہادر ہے کہ اکیلے لڑنے بھی نہیں آتا, اکیلے لڑنے بھی نہیں آیا, 43-44 ملک لے کر آیا. لیکن ماشاء اللہ وہ طالبان کی اصل جو چیز اللہ نے فرمائی نا, عجیب جملہ دیکھو, سنو سمجھو کیا چیز ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ اے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا حکم ہے. ہمارے ملک کے لیے اس وقت ایک صورت حال ہے نا, امتحان کی صورت حال ہے, اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اذا لقيتم فئة, اگر تمہارے کسی سے مقابلہ ہو, تمہارے کسی جماعت سے لشکر سے مقابلہ ہو, ملاقات ہو, تو پہلا حکم دیا فاثبتوا, ثابت قدم رہنا, ڈرنا مت. یہ بہادری بڑی چیز ہے میرے دوستو, ثابت قدم رہے, کھڑے ہیں, سینے پر زخم کھا کے مارو. اچھا ہے تم مارو, ویسے ہی پاکستان والے قطرے پلا پلا کے پریشان ہیں کہ فیملی پلاننگ کرو. اچھا لو, خود ہی کم ہو جائیں گے. ثابت قدم ہے کہ سینے پر زخم کھائیں گے, پیٹ پر دکھا کے بھاگیں گے نہیں. اس لیے گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے کہ جو جہاد کے میدان سے بھاگے, حرام ہے حرام. ہاں یہ بھی کہا کہ لڑائی مت مانگو, یہ بھی سکھایا گیا, لیکن جب آ جائے اب سینہ تیار ہو. کتنا مزہ آئے گا اگر امریکہ سے لڑائی ہو, تو امریکہ میں پھر ہم کہیں گے اپنی لوٹی باندھی رہا ہوں تو گرو گرو ملے گی, مزہ نہیں آئے گا. اس لیے پہلے کتنا یہ ملتی, لیکن تلواروں کے صاحب ہیں میرے دوستو, یا بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو پہلا جو چیز ہے وہ فرض بدو ہے, ثبات قدم, ثابت قدم رہو, ثبات, یہ مت کہ ڈٹ جاؤ. پھر دوسری چیز جو فرمائی سبحان اللہ, دوسری چیز اس کی تکمیل کرے گی ثبات کی, ثابت قدمی کی جو تکمیل کرنے والی چیز ہے وہ ہے واذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. لیکن ایسا نہیں کہ ایک دفعہ نعرہ تکبیر بلند کر, نہیں, واذکر اللہ کثیرا, اللہ کو خوب یاد کرو. تمہاری ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ سب سے بڑی چیز ہے. لذا صحابہ سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے لوگ, ایسے ایسے جو ہمارے اس ملت کے ستارے ہیں میرے دوستو, اور ہمارے لیے ایک رہنما باب ہیں, ایسے ایسے بہت سارے باب ہمارے, تو یہ وہ لوگ تھے جو دن کے سوار ہوتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونے والے ہوتے تھے, تہجد میں اڑ کے اللہ سے گڑگڑاتے تھے, روتے تھے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دل کو وہ حوصلے دیتا تھا صبح کو ایسے کشتے کے پشتے لگا دیتا تھا. اپنے زمانے میں بڑی بڑی سپر طاقتوں سے لڑائے, ہندوستان اس زمانے میں سپر طاقت تھا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حملے کی, غزنی سے آتے تھے بار بار, اتنے مجاہدات مشقت کر کر کے, بس وہاں سے چلنا ہوتا تھا, یہاں کانپتے تھے, ہندو کاپتا تھا, بڑے بڑے راجا, اور ایسا عالم تھا کہ ادھر ایک فوجی ہے تو وہاں 10,000 فوجی ہے, اتنا ریشو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا. لیکن ماشاءاللہ ایمان بہت بڑی چیز ہے میرے دوست, ایمانی قوت, اللہ سے تعلق, اللہ تعالی کی یاد, اللہ سے رونا گڑگڑانا, نیک اعمال کرنا, تقوی یعنی گناہوں کو چھوڑنا, کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو. اس کے سامنے کوئی ٹیکنالوجی کی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے, ٹیکنالوجی میں امریکہ سے کم نہیں ہے, کیونکہ یہاں ٹیکنالوجی تو آئے تو لمبا ستاتم کی چلے گی, یعنی ہتھیار بھی چلیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس ہتھیار کی کوئی دنیا کے بہترین نظام موجود ہے. آج ہمارے پاس اتنی قوت ہے الحمدللہ کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ میزائل پھینک سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے میزائل بھی موجود ہیں, ایسے میزائل بھی موجود ہیں جو ریڈار میں نہیں آتے, ہمارے پاس ایسی افواج موجود ہے جو سونار میں نہیں آتے. الحمدللہ کس بات کا, بس اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے جو جن کے ہاتھ میں ہیں, جو فرنٹ لائن پر ہیں, اللہ ان کے دل مضبوط کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے. کیا ہے برگر بند ہوگا نا, کوئی بات نہیں, چٹنی روٹی کھائیں بھائی, قربانی بات تو چل رہی ہے قربانی کی, لیکن ساری بات چل رہی ہے قربانی کی. قربانی اس کے نام نہیں اس لفظ کے ہم اپنی جانور کی گردن پر چھری پھیر دیں. دیکھو ملک کو ترقی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور ملک کو اپنا مقام بنانے کے لیے, اور وہ مقام ایک نہیں بنتا. وہ مقام سلطان ٹیپو سلطان رحمت اللہ جو مقام بنایا تھا وہ فرمایا کیا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شیر کی ایک زندگی, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ فرمایا. شہید ہو گئے نا, دنیا سے چلے گئے, لیکن آج مقام ہے ان کا. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ میں بت فروش نہیں, بت شکل کہلانا پسند کروں گا. تم مقام اس سے بنا رہے دوستو. تیار ہو گیا, ٹھیک ہے, چٹنی روٹی کھائیں گے, چنے کھائیں گے, فاتح کریں گے, لیکن خودداری, خودداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور خوشی ہے ہمارے حکمران فوجی سربراہ نے یہ فیصلہ کیا, نہیں ضرورت ہے مالی مدد کی, نہیں چاہیے عسکری مدد کی, آؤ اب جو کرنا ہے کرنا. اللہ تعالیٰ ہمت دے, چل جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلو کم سے کم ہم جو یہاں ہیں ہم تو ساتھ دیں گے, کیا ہوگا, مریں گے نا, کٹیں گے مریں گے, اور کیا ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن وقت سے پہلے موت نہیں آتی. اللہ کا فیصلہ, اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا, کسی کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. روس نے بھی اس زمانے میں اپنے زیادہ کوشش کی تھی کسی طرح اس خطے پر حملہ کر کے. اس کے جب منصوبہ بنتی تھی نا روس کی, وہ یہ تھا کہ افغانستان پاکستان سے ہو کر یہاں کے سمندروں تک رسائی حاصل کرے. اصل میں یہ ہوتا اس کا وہ تھی پلاننگ. اپنے زمانے کی سپر پاور جس کا نام تھا سوویت یونین, یو ایس ایس آر. آج ہماری نسل یہ نام بھی نہیں جانتی. آج ہماری نسل سے پوچھو بھائی سوویت یونین یو ایس ایس آر کو جانتے ہو؟ میں واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر, ہماری پڑھے لکھے بھی یہ بات نہیں جانتے کہ یہ سوویت یونین اور یو ایس ایس آر کیا تھا. اللہ نے مٹا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز الحمدللہ یہ اعزاز کا حصہ پاکستان کو بھی عطا فرمایا اس سرخ ریش کو مٹانے میں. یہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے اعزاز موجود ہیں الحمدللہ. تو اس لیے قربانی کا ذکر کیا اور بنائے کہ امتحان لیا. یہ تو کوئی امتحانات ہوتے ہیں, یہ امتحانات ہوتے ہیں, لیکن ابراہیم صاحب اٹھنا تب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے, قربانی کے لیے بیٹے کو فرمایا, لیکن چونکہ مخصوص نہیں تھا بیٹا. اگر سوچو آج ذرا تھوڑا سا خیال کرے, اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیر دیتے, چھری پھیر جاتی, اللہ تو یہی مخصوص ہوتا. ہم سب کو کیا کرنا پڑتا, سوچو, تصور کرو. لیکن ان بزرگوں کا اخلاص تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرما رہے, مقام دکھا رہے کہ دیکھو کس مقام پر ہیں یہ لوگ. ایسے تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے کہ اتنی جائز کا لینا سی اماما, ہم نے آپ کو لوگوں کا مقتدا پیشوا منصب نبوت عطا فرما کر آپ کو پیشوا اور مقتدا اور نبی بنا دیا. ایسے تو نہیں ملا نا یہ مقام. پتا چلا مقام ملتا ہے قربانی سے. سبحان اللہ. لذا اجر اتنا رکھا کہ آج جانور لے کر آؤ, اس جانور کی گردن پر چھری پھیرو, تمہیں کتنا اجر ملے گا جیسے تم اپنی اولاد کی گردن پر چھری پھیرتے. سبحان اللہ. یہ ان بزرگوں کی برکت ہے. اور وہ خون چھری پھیری بسم اللہ اللہ اکبر, ابھی خون کا قطرہ زمین پر پہنچا نہیں. اب آپ بتائیے جانور اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے, معمولی سے فاصلہ, لیکن اللہ تعالیٰ کیا اتنا مقام اتنا اثر ہے کہ وہ خون بہا ابھی زمین پر پہنچا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا وہ قربانی اپنے کرم سے وہ اس کو قبول فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے مسلمان دل کھول کے کریں, محبت سے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کیا مقام عطا فرمائیں گے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, باپ فرماتے تھے, جہاں تم جانور کی قربانی کرتے ہو اپنے نفس کی قربانی کرتے ہو. کیا مطلب؟ نفس کی حرام خواہشات مت مانو, گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, یہ ہے قربانی. کہ گناہ گناہ چھوڑ دو, یہ ایسی چیز ہے میرے دوستوں جس سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا انتہائی مقام ملتا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انعام دیا کہ امام بنایا, مقتدا بنا دیا. سبحان اللہ. نالا پھر وہ ذکر ہے، وہ امتحان بھی کیا اللہ نے اسے بیان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام وہی انعام کیا دیا، یعنی خود اظہار فرمایا ابراہیم الذی وفا، سبحان اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کو پورا کیا، اپنے وعدے کو وفا کیا. وفاداری بڑی چیز ہے، اس لیے جب کسی کو زبان دیجیے اس سے پھریے مت، یہ ایمانیات میں سے وعدہ پورا کرے، چاہے اس کی خاطر کتنی تکلیف ہو، کتنی پریشانی آئے، جب زبان دے دی اب پیچھے مت ہٹے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے. اب چھوٹی سی بات دیکھو، یہ جو دن چل رہے نا، ان دن کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ایام نہیں ہے، لا احد، اتنے پسندیدہ ایام ہیں، ایک ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب ہے. اور نویں تاریخ کا روزہ عرفہ، جو کہ اگلے جمعے کو آ رہی ہے، وہ اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، گزشتہ سال آئندہ سال. سبحان اللہ، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، روزے رکھے فائدہ اٹھائے. ماشاء اللہ موسم دیکھے کتنا پیارا ہے، کراچی والوں کے لیے تو کتنا پیارا موسم، کیسا ٹھنڈا موسم، کتنی عمدہ ہوائیں چل رہی ہیں، الحمدللہ. اگر ایک ایک سال کے روزے کمائیں، کمائیں کے دن ہے میرے دوست. پھر رات کے بارے میں فرمایا، ایک ایک رات کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے. میرے پیارے دوستوں، کتنی بڑی نعمت، اس موقع سے، ان ایام سے، اس رات سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر فضل فرما دے. اللہ، اور ایک ضروری بات، چونکہ ایک مستحب مسئلہ ہے. اچھا، ایک روایت، یہ آج کل جو سوشل میڈیا آیا نا، اللہ معاف کرے، بہت برا حشر کرتا ہے، عجیب عجیب چیزیں. اب آپ مجھے بتائیے، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، ایک طالب علم آدمی ہوں، کوئی مضمون آتا ہے نا، اب نیچے لکھا ہو مسلم، بخاری، ترمذی، تو میں آپ کیا کریں گے، یار حدیث شریف، کیونکہ میرے پہلے تو حدیث شریف کے فن حضرت اہل فن موجود ہیں. اب ہوتا ہی عجیب عجیب چیزیں چلتی ہیں. اب ایک حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو عمر، حضرت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ان ایام میں تکبیر پڑھتے تھے، تکبیر تشریف، جو کہ نبی کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جائے گی. تو عابد صاحب نے یہ چلایا کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو. تو میرے پیارے دوستوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہاں، آپ ویسے پڑھیں، حدیث شریف ہے، آپ ویسے پڑھیں، تکبیر تشریف پڑھنے کے دن ہے، آپ پڑھیں، لیکن ہر نماز کے بعد نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہ 9 تاریخ، یعنی جمعے سے شروع کریں گے اور 9 تاریخ سے لے کر 10, 11, 12, 13ویں کی عصر کی نماز تک وہ تکبیر پڑھی جائے گی. نماز کے بعد مد ازاد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، مد ازاد تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں گے. اور عورتیں وہ بھی پڑھیں گی نماز کے بعد، لیکن آہستہ آہستہ، یہ تکبیر بھی پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح ایک عمل ہے، ناخن نہ کاٹنا، جن پر قربانی واجب ہے، ناخن نہ کاٹنا، بال نہ تراشنا، یہ عمل ان کے لیے. اور مستحب عمل ہے، مستحب کے مدرسہ میں اس سے اللہ کی محبت ملے گی، اس عمل کو جاری کیجیے. اور ماشاءاللہ لوگوں کا ذوق یہ کرتے ہیں، داڑھی نہیں کاٹتے ہیں. ان حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جہاں قربانی کی اس مستحب کی خاطر سے داڑھی نہیں کاٹتے، تو ایک فیصلہ یہ کر لیں کہ ہم نے داڑھی کو نہیں کاٹنا. میرے پیار دوستوں، داڑھی کا رکھنا واجب ہے. یہ مستحب عمل ہو نہ ہو، یہ تو پورے سال سے لے کے مرد کے لیے ایک گٹھی داڑھی رکھے. جن کی داڑھی ہے سبحان اللہ، جن کی نہیں ہے وہ رکھ لے، اور جنہوں نے تھوڑی تھوڑی کچھ کچھ بادلوں میں سے تھوڑا تھوڑا سورج نکل رہا ہے نا، اس کو پورا روشن کر لیں، پورا ہی نکال لیں، جہاں تھوڑی سی رکھی ایک مٹھی پوری کر لیں. میرے پیارے دوستوں، بلّہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو. زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بیوی بولے یا کوئی بولے کہ صاحب یہ تاڑی تو اچھی نہیں لگ رہی، یہ تاڑی کو تم ایسے لگ رہے ہو، تاڑی کیوں رکھ لیں گے وہ، اس کو بھائی بولتے بھائی تاڑی تو میرے گھر پر ہے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے. داڑھی تو میں نے رکھی تجھے کیا تکلیف ہے, میرے گال پڑا تجھے کیا پریشانی ہے.
سبحان اللہ. تو اس کی بھی ہمت کیجئے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اپنے کرم سے دعا کیجئے, اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجئے, ایمان کے لیے بھی, کہ اللہ ہمارے سب سے بڑے اول تو ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائے. اور یا اللہ آپ سے درخواست ہے اعمال صالحہ کی رغبت عطا فرمائے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے, تقوی کا نور عطا فرمائے. اللہ اپنے کرم سے ہمارے نور کو کامل فرما, ہمارے ایمان کو قابل فرما, اسلام کو مضبوط فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ایمان کی خصوصیات عطا فرما, عالی حوصلگی, بلند ہمتی, شجاعت, دلیری, بہادری, رحم دلی. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سخاوت, بے فیاضی, مہمان نوازی, یہ تمام صفات, اپنی محبت, اپنا خوف, اپنا تعلق, تسلیم و رضا, رضا بالقضاء, قناعت, اپنی محبت, یا اللہ گناہوں سے بچنا, گناہوں پر معافی مانگنا, جملہ اچھے اخلاق ہم سب کو عطا فرما, اور جملہ گندے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما, بزدلی سے بچا, کنجوسی سے بچا. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ بھاگنے سے, اور یا اللہ تعالیٰ نا امید ہونے سے, اور یا اللہ تعالیٰ تکبر سے, حسد سے, ریا سے, دکھاوے سے, غصے سے, تمام جملہ برے اخلاق سے ہم سب کو بچا دیجیے. اور یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما, ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما کہ ہم آپ کو راضی رکھیں اور خوش رکھیں. اور اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ, تمام اس ملک پاکستان کے ایک شخص کی ہمت کو بلند فرما, ہمارے حکام کی ہمتوں میں بلندی عطا فرما, اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی ہمتوں میں حوصلہ کی اور بلند ہمتی عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ, جس طرح سے یہ بیان دیا کہ ہمیں کسی مالی اور عسکری امداد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اپنے کرم سے مدد فرما, اس پر قائم و دائم فرما. اور یا اللہ, امریکہ اور اس کے گماشتے, اس کے جینے چانٹوں کو یا اللہ ذلیل و خوار فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں, عافیت طلب کرتے ہیں. اللہ, جس طرح سے آپ نے پاکستان کو اکثر محاذوں پر سرخرو فرمایا, اس کو یا اللہ تعالیٰ نیوکلیئر کی قوت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ یہاں پر وسائل اور ذخائر عطا فرمائے, دینی یا اللہ تعالیٰ محاذ عطا فرمائے, مدارس, مساجد, خانقاہیں, تبلیغی مراکز, جہاد کے مراکز, مال خرچ کرنے والے, وہ یا اللہ تعالیٰ عالی مسلمان عطا فرمائے. اسی طرح سے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں بھی اللہ, یا اللہ, ہمارے ثبات قدمی عطا فرما, استقامت عطا فرما, حوصلہ شجاعت عطا فرما, بلند ہمت عطا فرما, بلند حوصلہ کی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری فوج, ہمارے حکام کے دلوں کو مضبوط فرما, ہم سب پاکستانیوں کے اور یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط فرما. اللہ اپنے کرم سے سینہ بسینہ, اور یا اللہ تعالیٰ سینہ سفر ہو کر, یا اللہ تعالیٰ کفار کے سامنے سینہ سفر فرما, ہماری مدد بھی فرما, افغانستان کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ وہاں پر جو طالبان, یا اللہ تعالیٰ مبارک ہے, اور یا اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف آواز کھڑے کیے ہوئے, اللہ ان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اور یا اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں جو مسلمان, یا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے کرم سے, یا اللہ تعالیٰ آپ کا نام لینے والے ہیں, ان کی مدد فرما دیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, یا اللہ تعالیٰ نامناسب واقعات, تخریبی واقعات سے, اور یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ستانے, ملک کی سالمیت کے خلاف کے واقعات سے اس کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو متحد فرما. یا اللہ تعالیٰ ترکی کی بھی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ, جس طرح سے آپ نے یا اللہ ترکی کی طرف مدد فرمائی, اس کے تمام پردے ختم ہو گئے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ غیروں پر نظر نہ کرے, اپنے ملک کو نہ بیچے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں خودداری اور حمیت, دینی حمیت, ملکی حمیت, قومی حمیت و غیرت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سود سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما, مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ حجاج جو آپ کے نام پر سارے عالم سے, یا اللہ تعالیٰ, ہم مکہ شریف میں جمع ہو رہے ہیں, پھر منا وہاں سے عرفات کے میدان میں جائیں گے, مزدلفہ اور منا کی اللہ حج کے مناسب کو ادا کریں گے. اللہ آپ سے درخواست ہے ان کے حج کو قبول فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ, یوم عرفہ کی برکات سے مالو مال فرما. یوم عرفہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کا میدان لگے گا. اللہ, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ذلتوں پر, رسوائیوں پر پردہ ڈال دیجیے, ستاروں کا پردہ ڈال دیجیے. آپ کا کرم اور احسان ہے کہ پیدائش سے لے کر آج تک, دنیا سے لے کر آج تک, آپ نے اپنے کرم سے ستاروں کا پردہ ڈالا,
مخلوق پر یہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے پردہ داری فرمائی. آپ سے پوچھ واسطے کہ پردہ داری نے فرمائیے ان پردے پہ کھاڑی ہے مت, ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرمو. یہ اللہ نے ذلیل اور رسوا نہ فرما ہمارا عمر کو مخلوق پر, ایک مخلوق کو اس کی سلا نہ فرما. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا, اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا. اللہم لا تخزنا فإنك بنا عالم, اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم, اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللہ آپ سے درخواست ہے ہمیں رسوا نہ فرما. آپ تو ہماری حرکتوں کو جاننے والے, ہمارے عیوب کو جاننے والے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما. اللهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر, اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں عذاب نہ دیجیے, کہ آپ ہم پر قدرت رکھتے ہیں, عذاب دینے کی قدرت آپ کا ہم پر ہے اور رہے اور رہے گی. اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہ دیجیے, اپنے کرم سے ہم سب پر رحمتوں اور شفقتوں کا معاملہ فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمارے ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے, ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ, یہود و حنود و نصارہ کے اور غیر مسلموں کے اللہ تعالیٰ فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے, اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دیجیے, سارے عالم کے اسلامی ممالک کو یا اللہ ایک اور نیک فرما. یہاں سے لے کر کشمیر, یا اللہ مشرق تک, اور مشرق سے لے کر شمال تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, اور یہاں سے لے کر جنوب اور شمال تک جتنے اسلامی ممالک ہیں اور جتنے مسلمان کہیں بھی آباد ہیں, سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہر امن شریفین کی حفاظت فرما دیجیے, اور اپنا فضل خاص ہم سب پر عام فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ, دھمکیوں دینے والوں کی دھمکیوں کو آپ دھمک دیجیے, ہمیں سب اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ کو راضی اور خوش رکھیں. اور یا اللہ تعالیٰ, جس طرح سے بچہ اپنے طاقت اور باپ کو راضی کرتا ہے تو باپ دشمنوں کو دھمک دیتا ہے. یا اللہ, آپ نے تو اپنے لیے فرمایا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, اللہ نے ان کا عذاب نازل کیا, ان کو برابر کر دیا. پھر آپ نے اپنی عجیب صفت بیان فرمائی, لا يخاف عقباها, آپ کو انتقام کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں بھی بے خوف بنا, نڈر بنا, بہادر بنا, دلیر بنا, اور اپنی تجلیات ہمارے دلوں پر نازل فرما. یا اللہ تعالیٰ, جو صحابہ کو آپ نے سکون عطا فرمایا, تجلیات ان کی اطاعت اور فرما برداری کی حیثیت عطا فرمائی, ہمیں بھی اپنا وہ مطیع اور فرما بردار بنا. ہمارے دلوں کو یا اللہ مستقیم فرما, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں تجلیات کی نوازشات ہم سب کو فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. اور ایک بات کا اہتمام یہ بھی کر لیجئے کہ آپ حضرات ذرا آگے آگے تشریف لائیں, سنت بھی کر لیں, تو پھر جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان کو ذرا سہولت ہو جائے.